الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين مطلب جیسا کہ پچھلی دفعہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک موضوع کو ہم سمجھ رہے ہیں اور وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں. اس حوالے سے تمیدی نقاط میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اگر تو ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس ربیع الاول کے مہینے کی قرآن و سنت کے مطابق کوئی اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی. ہاں اس ربیع الاول کے مہینے کی ایک خاص نسبت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی میں آپ کا وصال بھی ہوا. اس اعتبار سے خاص نسبت ہے اس مہینے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. ورنہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. جس طرح سے رمضان المبارک کی ایک اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور اس میں چند اعمال کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مبارکہ سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے. اسی طرح سے ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ ہمیں احکامات ہیں وہ ملتے ہیں اعمال کے اعتبار سے. اسی طرح سے یعنی یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ہے کہ جو کہ ملتی ہے شعبان کے مہینے کے حوالے سے. تو یہ محرم کے مہینے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس میں بھی چند اعمال کا ذکر جو وہ ملتا ہے قرآن و سنت سے, لیکن ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے کوئی قرآن و سنت سے رہنمائی ہمیں حاصل نہیں ہوتی. ہاں بس ایک خاص نسبت اللہ کے رسول کے حوالے سے وہ جیسے کہ آپ کے سامنے رکھی وہ ولادت اور وصال کے حوالے سے. اور یہ ہم نے ساتھ ساتھ پچھلی دفعہ یہ سمجھا تھا کہ اسلام میں یا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس میں کسی برگزیدہ ہستی کی جو تاریخ ولادت ہے یا وصال ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. قرآن حکیم میں صرف ان ہستیوں کا ذکر ہے ولادت کا کہ جن کی پیدائش وہ عام دستور سے ہٹ کر موازنہ طور پر ہوئی, جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی بن باپ کے, ایک موازنہ پیدائش. اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی پیدائش بھی موازنہ ہوئی, والد حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے, والدہ جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی, لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ کو ٹھیک کیا اور اس کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ورنہ یہ کہ کسی بھی ولادت کا وفات طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تو کہیں بھی ذکر نہیں. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ عیسائیوں کے ہاں اہمیت ہے یوم یعنی پیدائش کی, اور انہوں نے جو بھی عیسوی سال ہے اس کی تقویم کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے جب جو قمری سال ہے اس کی تقویم کا فیصلہ کیا تو اس کا آغاز کیا ہجرت جیسے ایثار و قربانی کے عمل سے. لہٰذا یہ کہ دین اسلام کا مزاج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ایثار و قربانی کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی بجائے اس کے کہ کوئی یوم پیدائش کے حوالے سے کوئی جشن یا ایک نئی عید کا کوئی تصور جو ہے وہ ہمیں ملتا ہو. پچھلی دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں؟ اس حوالے سے قرآن حکیم سے چند دلائل ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، کل 12 نکات یہ قرآن حکیم سے ہم نے سمجھے. آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ احادیث مبارکہ سے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی طرح سے پچھلی دفعہ یہ آپ کے بات سامنے رکھی تھی کہ چند دشمنوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پرسنالٹی ہے اور آپ کا جو بھی برپا کردہ انقلاب ہے اس کو تسلیم کیا باقاعدہ، ان کے بھی چند کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ کہ دو عقلی دلائل ہیں کہ جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کیوں، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئے گی. دیکھیے احادیث مبارکہ میں جو پانچ دلائل ہیں اس میں پہلی دلیل یہ ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ انہوں نے پیشن گوئی فرمائے کہ لوگوں مسلمانوں تم میرے بعد بہت سے اختلاف دیکھو گے، یعنی یہ کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہیں کہ جو کہ آئیں گے، بہت اختلاف تم جو ہے وہ دیکھو گے میرے بعد. لہٰذا یہ کہ اس پر پھر اللہ کے رسول نے جو ہدایت صحابہ کرام کو دی وہ کیا دی، کہ تم پر پھر ایسے ماحول میں میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین والمہدیین، یعنی یہ کہ تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے ان فتنوں کے دور میں، ان اختلافات کے دور میں، اور جو بھی میرے تربیت یافتہ ہدایت یافتہ جو بھی صحابہ کرام ہیں ان کی جو بھی روش ہے، ان کا بھی جو بھی طریقہ کار ہے، اگر تم اس سے چمٹ جاؤ گے تو یہ کہ ان اختلافات سے تم جو ہے وہ نکل سکتے ہو. لہٰذا یہ کہ یہ پہلی دلیل ہے، اس اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اختلافات کا معاشرہ ہے، فتنوں کا معاشرہ ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہے تو سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے دوسری دلیل ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اس سے اعراض کیا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے نہیں. یعنی یہ کہ یہ سیرت کا مطالعہ ہم اس لیے کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے ہیں، کیا فرما کے گئے ہیں، کیا اعمال جو ہے وہ کر کے گئے، آپ کی سنت پر ہم عمل کر سکیں. کیونکہ اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے رسول فرمانے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ کہ آپ تصور کیجئے کہ روز قیامت ہم شفاعت کے جو امیدوار ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ وہاں پر اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دیں کہ اس امتی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بہت بڑی رسوائی ہے کہ جو کہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. دوبارہ یہ کہ یہ بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں. اسی طرح سے ایک بخاری کی اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ کتنی ضروری ہے، وہ اس کا یہاں پر بیان ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی اصل میں نافرمانی کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں. لہٰذا یہ کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کی نافرمانی ہوگی، تو یہ اللہ کی نافرمانی کے مترادف ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک چوتھی جو دلیل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، اس میں یہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اور بڑی اہم حدیث اس اعتبار سے کہ جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کلو امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، الا من ابا، جس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے. اب بڑا ایک عجیب اسلوب ہے اس حدیث کا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی وہی تاثرات ہیں کہ جو کہ ہمارے اس وقت ہوں گے، کہ کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو کہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے. وکیلا میابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے کہ جو کہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے. تو اللہ کے رسول نے دیکھیے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرا امتی میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری اختیار کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، اقوال و افعال کو اہمیت دے گا، تو لہٰذا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن آسانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت سے گریز کیا، تو لہٰذا یہ کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خود ہی انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے. تو لہٰذا یہ کہ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی جائے، اطاعت جو وہ کی جائے. اور اطاعت ہم جب ہی کریں گے کہ جب ہمیں پتہ تو ہوگا نا کہ بھئی اللہ کے رسول نے کیا افعال کر کے وہ گئے ہیں اور کیا اقوال آپ نے جو ہے وہ فرمائے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہوگا تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اس اعتبار سے سیرت النبی کا مطالعہ بڑا اہم ہے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اخلاق کی بات کریں، یہ اخلاقیات بھی بڑا ایک اہم حصہ ہے انسانی زندگی کا، اور ہر اعتبار سے، ہر گوشے کے اعتبار سے ہمارے لیے تو رول ماڈل کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا مسند احمد کی حدیث میں یہ الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں، بلکہ چند اصحاب آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہمارا سوال تو اصل میں یہ ہے بی بی عائشہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں اصل، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. اگر تو کسی شخصیت میں دیکھنا ہو کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں. تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ واقعتاً اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے قرآن پر عمل کیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ جب وہ کریں. تو یہ پانچ دلائل ہیں کہ جو کہ احادیث مبارکہ سے آج میں نے آپ کے سامنے جو وہ رکھے، اور اس سے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی اور اہمیت جو وہ اجاگر ہوئی ہے سیرت کے مطالعے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے اگلی بات آ رہی ہے، دشمنوں کی طرف سے یہ بات تسلیم کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معاملہ، اس کو قبول کرنے کا معاملہ. اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی دشمن بھی جو ہے وہ گواہی دے، دشمن بھی جو ہے وہ اعتراف کرے کہ واقعتاً یہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ جس کی اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. بہرحال یہ کہ اس کے حوالے سے میں تین کوٹیشنز ہیں کہ جو کہ دشمنوں کی طرف سے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. ایک جو ہے وہ شخص ہے ایم این روئے، یہ اصل میں بنگالی ہندو ہے اور رکن ہے انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا، کمیونسٹ ہندو ہے. اور بریڈلا ہال لاہور، یہ لاہور میں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے، اس میں آ کے اس نے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے حوالے سے، کہ اس نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا جو عظیم ترین انقلاب ہے وہ برپا کیا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون اعتراف کر رہا ہے؟ یہ ایک ہندو بنگالی ہے، کمیونسٹ جو ہے وہ لیڈر ہے، اور وہ اپنی زبان سے یہ جو ہے وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ عظیم ترین انقلاب انسانی تاریخ کا وہ برپا کیا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل ہے مائیکل ہارٹ کی. یہ مائیکل ہارٹ یہ ایک بہت بڑا عیسائی مصنف ہے، اور آپ میں سے چند حضرات جن کا مطالعہ رہتا ہے ہسٹری پر، تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نے کتاب ہے وہ لکھی دی ہنڈریڈ کے نام سے، 100 عظیم شخصیات، اور یہ کتاب آپ کو آسانی کے ساتھ اویلیبل بھی ہوگی، اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو مارکیٹس میں مل جائے گی. اس مائیکل ہارٹ نے کیا یہ کہ اپنے اپنے وقت کی تاریخ میں جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں بڑا اثر ہے کہ جو کہ لوگوں پر جو وہ قائم کیا ہے، موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، اس نے ان کو جو ہے وہ جمع کیا، اور پھر یہ کہ ان کی جو ہے وہ سارٹنگ کی ہے، اور پہلے نمبر پر رکھا، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اس طرح سے اس نے یہ ترتیب ہے کہ جو کہ سارٹنگ کی ان شخصیات کی، اور پہلے نمبر پر لے کر آ رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کون ہے؟ عیسائی جو ہے وہ رائٹر ہے، مصنف ہے، اب اندازہ کیجیے، مسلمان نہیں ہوا، اور واقعتاً اپنی دی ہنڈرڈ نامی کتاب میں پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بھی بعد میں لے کر آیا اور اللہ کے رسول کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے. اب میں یہ جو اس نے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول کو رکھا اس کی وجہ کیا ہے، اسی کی زبانی میں اسی کی کوٹیشن اسی کی کتاب سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. کتاب تو ویسے اوریجنل جو ہے وہ انگریزی زبان میں ہے، اسی کی کوٹیشن دیکھیے. یہ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ لکھتا ہے کہ مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز، یعنی میری جو یہ چوائس ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا جو انتخاب ہے کہ ان کو میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر کرنے والی جو بھی شخصیات ہیں اللہ کے رسول کو پہلے نمبر پر لے کر آ رہا ہوں، میں سرپرائز سم ریڈرز اینڈ مے بی کوشچن بائی ادرز. وہ کہتا ہے کہ محمد کو پہلے نمبر پر رکھنے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ ایک عیسائی مصنف ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں لے کر آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لے کر آ رہا ہے. بہت سے ریڈرز جو ہے وہ تعجب کریں گے اور مجھ سے جو ہے وہ سوالات بھی کیے جائیں گے. بٹ ہی واز دا اونلی مین، اب دیکھیں بڑے اہم الفاظ ہیں یہاں پر جو کہ اس نے لکھے ہیں کہ لیکن یہ واحد شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہسٹری تاریخ میں، واحد پرسنالٹی ہو سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجیس اینڈ سیکولر لیولز، کہ جو کہ سپریملی سکسیسفل ہیں یعنی انتہائی کامیاب انسان دونوں فیلڈز میں، ریلیجیس فیلڈ میں بھی اور سیکولر فیلڈ میں بھی. یعنی دیکھیں اصل میں اس نے دین کی ترجمانی کی ہے، دین کے اصل میں دو گوشے ہیں، ایک انفرادی گوشہ ہے کہ جس کو یہ کہہ رہا ہے ریلیجیس لیول، اور ایک اجتماعی گوشہ ہے کہ جس کو یہ کہہ رہا ہے سیکولر لیول. جو انفرادی گوشہ ہے اس میں عقائد عبادات رسومات ہیں، اور جو سیکولر لیول ہے اس میں اصل میں ہے پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور سوشل سسٹم، معاشرتی جو بھی احکامات ہیں، اسی طرح سے جو بھی یعنی پولیٹیکل سسٹم ہے ایک اس کا معاملہ ہے، اسی طرح سے ایک معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ایک کامیاب انسان ہے وہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ عیسائی مصنف ہے دی ہنڈریڈ رائٹر، اور اس نے اپنی کتاب میں یہ اعتراف جب وہ کیا. اسی طرح سے ایک بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ایچ جی ویلز یہ نام ہے اس کا، اور یہ عیسائی مورخ ہے، ہسٹورین ہے، اور اس نے اپنی کتاب کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ اس کی کتاب ہے، اس میں ویسے ہی رقیق حملے کیے اللہ کے رسول کی شان میں کہ جس طرح سے سلیمان رشدی ملون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی جو کتاب اس کی ہے دی سیٹینک ورسز، اس میں جو ہے وہ کیے، بالکل ویسے حملے کیے. لیکن یہ کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے حجت الوداع کا خطبہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جس میں وہ بڑے سنہری الفاظ ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فرمائے، اور اس کا نقشہ بھی پھر قائم کر کے دکھایا، وہ قائم ہو چکا تھا عرب کی حد تک. آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ عجمی کو کسی عربی پر، نہ عربی کو کسی عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں، سب انسان برابر ہیں. ہاں فضیلت ہے دین اسلام میں، تو وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ تقوی کی بنیاد پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جب یہ الفاظ جو ہے وہ اس نے پڑھے اجبرز نے، تو اس نے باقاعدہ اعتراف کیا کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ میں، یہ اس نے لکھنے پر مجبور ہوا. دیکھیں اس کے الفاظ کے ہیں، وہ یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واسط تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیے گئے، کہے گئے، یعنی یہ کہ یہ تقریریں جو ہے وہ انسانی حریت مساوات پر پہلے بھی کی جا چکی، اور ایسے واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں. یعنی عیسائی مورخ ہے اور کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں بھی ہم نے یہ چیزیں جو وہ پائی ہیں اخوت، حریت اور مساوات کے حوالے سے. لیکن اب دیکھیں بڑے اہم الفاظ ہیں، یہ کہتا ہے کہ لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ جو ہے وہ قائم کر کے دکھایا. یعنی یہ کہ ہسٹری میں واحد پرسنالٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ان اخوت، مساوات، حریت کے جو بھی الفاظ ادا کیے اپنی زبان سے اس پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. یعنی یہ کہ یہ جو بھی بات اللہ کے رسول نے کہی یہ کتابوں کی حد تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ کہ دنیا نے دیکھا ہے اس کا کائنات نے دیکھا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے بالفعل ہمیں اس زمین کے اوپر جو وہ نظر آیا. تو یہ اصل میں ہے دشمن کی جو بھی ایک اعتراف ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ کیوں, یہ بڑی دلیل ہے کہ دشمن نے بھی اللہ کے رسول کی جو بھی سیرت ہے اس کا اعتراف کیا. اب اگلی بات اور وہ ہے عقلی دلائل کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں. پچھلی دفعہ آپ کے سامنے قرآن سے دلائل رکھے تھے, آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے دلائل رکھے ہیں اس موضوع کے اعتبار سے. اور یہ کہ جو بھی دشمنوں کی طرف سے اعتراف ہوا وہ تین کوٹیشن آپ کو سنائیں. اب جو عقلی دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل اصل میں دیکھیے, نوٹ کیجئے کہ تاریخ انسانی کا جو ہماگیر اور کامل انقلاب ہے وہ برپا کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جس میں تمام انسانی گوشوں میں واضح جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. یعنی آپ غور کیجئے کہ تاریخ میں جو بھی انقلاب جو ہے وہ مشہور ہیں, فرینچ ریولوشن ہے اینڈ سو آن, لہٰذا یہ کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک گوشہ ہے کہ جس میں تبدیلی آئی, یعنی اکنامک سسٹم میں کوئی تبدیلی جزوی طور پر جو ہے وہ آ گئی, کہیں جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل سسٹم میں کوئی تبدیلی جزوی آ گئی, لیکن یہ کہ ہماگیر انقلاب کمپلیٹ ریولوشن کامل انقلاب, یعنی کہ جس میں مورخین یہ دیکھنے پر جو ہے وہ قاصر ہوتے ہیں کہ کیا چیز تبدیل نہیں ہوئی, ہر چیز بدل گئی, لوگوں کے افکار بدل گئے, لوگوں کے نظریات جو ہے وہ بدل گئے, لوگوں کی گیدرنگ جو ہے وہ بدل گئی. پہلے جن لوگوں کو موت کا خوف ہوتا تھا موت کو گلے لگانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے, یہ وہ ایک تبدیلی ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کے برپا کردہ انقلاب میں ہمیں نظر آئی. لوگوں کے عقائد جو ہے وہ بدل گئے, پہلے 100 خداؤں کو ماننے والے تھے اب ایک خدا کے سامنے جو ہے وہ سرزریز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے رسومات میں جو ہے وہ انقلاب برپا ہو گیا, اور جو بھی عبادات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی واضح طور پر آ گئی. اسی طرح سے پولیٹیکل سسٹم جو بھی سیاسی نظام ہے اس میں اللہ کی حاکمیت جو ہے وہ مانی گئی. اسی طرح سے اکنامک سسٹم میں حلال و حرام کی تمیز ہے کہ جو کہ اس میں واضح طور پر جو وہ فرق کیا گیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام, ورنہ پہلے تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا. اسی طرح سے معاشرتی نظام میں بغیر کسی تفریق کے سب کو جو ہے وہ ایک یعنی ایکویلٹی جو ہے وہ اس کا نعرہ لگایا گیا, مساوات, نہ کوئی رنگ کے اعتبار سے, کوئی نسل کے اعتبار سے, کوئی زبان کے اعتبار سے, کوئی علاقے کے اعتبار سے, کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا. فضیلت ہے دین اسلام میں تو وہ تقوی کی بنیاد پر. تو لہٰذا یہ کہ یہ وہ ہماگیر اور کامل انقلاب ہے کہ جو کہ واحد تاریخ میں وہ کس کی انقلاب میں ملتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب, کامل انقلاب. تو پہلی دلیل تو یہ, اور اس اعتبار سے سیرت النبی کا مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ آج بھی انقلاب کی ضرورت ہے. آج بھی جو بھی معاشرہ کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ انتہائی تاریخوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ ہے. یہاں شرک بھی ہے, الحاد بھی ہے, مادہ پرستی بھی ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ فحاشی بھی ہے, بے حیائی بھی ہے, ہر طرح کی بیماری برائی ہے. لہٰذا یہ کہ آج بھی ایک تبدیلی کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کامل انقلاب تاریخ میں وہ اللہ کے رسول نے برپا کیا, اسی نہج پر آج بھی ہمیں یہ کام جب کرنا ہے. دوسری جو دلیل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں, عقلی دلیل, وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ہی لائف اسپین میں مکمل انقلاب برپا کرنے کی واحد مثال ہے. یعنی اگر آپ دوسرے ریولوشن دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ دینے والے کچھ اور لوگ تھے, اور اس نظریے پر انقلاب برپا کرنے والے بہت عرصے کے بعد دوسرے لوگ ہیں کہ جو کہ اس نظریے کو لے کر اٹھے اور انہیں انقلاب برپا کیا. یعنی نظریہ پیش کیا گیا انسانیت پر ایک طرف سے, ایک شخصیت کی طرف سے, اور اس نظریے پر جو انقلاب برپا ہوا وہ دوسرے لوگوں نے آ کر بڑے عرصے کے بعد وہ انقلاب ہے کہ جو کہ برپا کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد مثال ہے تاریخ میں کہ آپ ہی جو ہے وہ فلوٹ کرنے والے نظریے کو لانچ کرنے والے ہیں پوری انسانیت کے سامنے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو بھی نظریہ اللہ کے رسول کا, کہ ایک خدا کے سامنے جو ہے وہ تمہیں جھکنا ہے اور یہ جو بھی معبودان باطل ہیں ان کی نفی تم نے کرنی ہے. لہٰذا یہ کہ وہ نظریہ کون جو ہے وہ پروموٹ کرنے والے تھے, اٹھانے والے تھے, ایک ہی شخص ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ اس نظریے پر پھر عمل ہوا, اور مختلف جو بھی یہ انقلابی جماعت ہے کہ جو کہ گزری ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں, اور اس میں پھر دعوت کے مراحل بھی ہمیں نظر آتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ جنگ کی کیفیت ہے کہ جو کہ سن 2 ہجری سے سن 9 ہجری تک ہمیں وہ بھی نسخہ جو ہے نظر آتا ہے مدینے میں، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں بنفس نفیس. اور پھر یہ کہ جب انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا ہے سن 8 ہجری میں، وجال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کانا زہوکا، یہ نقشہ جب دیکھا لوگوں نے کہ حق آگے اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، اور اس میں بھی اس پروسیس میں بھی فتح کے موقع پر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نظریہ اٹھانے والے بھی موجود اللہ کے رسول، اور یہ کہ اس نظریے پر انقلاب برپا کرنے والے اور فتح یاب ہونے والے بھی وہی ایک واحد پرسنالٹی اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں. تو لہٰذا یہ کہ یہ ایک ہی لائف اسپین میں مکمل انقلاب برپا کرنے کی یہ واحد مثال تاریخ میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے. لہٰذا یہ کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں، اس کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب دو باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت دیکھیے، ویسے تو یہ تمام رسولوں کا ایک مشن یا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں تو یہ بیان کیا کہ یقوم الناس بالقسط، ہم نے تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام جو ہے وہ کیا کرے، قائم کر دیں بالفعل. یہ ہر رسول کا جو ہے وہ مشن تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص مشن، کیونکہ آپ آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی رسول جو وہ نہیں آنا تھا، لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ خاص جو وہ لگائی گئی کہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تلاوت کی کہ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، کامل ہدایت، یہ قرآن حکیم دے کر، وہ دین الحق، اور ایک عادلانہ نظام دے کر، دین حق دے کر، نظام شریعت دے کر. یہ دو چیزیں کیوں دی اللہ کے رسول کو؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس اللہ کے عادلانہ نظام کو کل نظام زندگی پر اس کو غالب کر دیں. یا یہ کہ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بھی نظام باطل ہیں رائج زمین پر، ان پر آپ اللہ کے اس عادلانہ نظام کو کیا کر دیں، غالب کر دیں، اسٹیبلش کر دیں. یہ وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ آف دین ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کا مقصد بیسر جو ہے وہ قرار پایا، اور اس شان سے قرار پایا کہ یہی الفاظ ایز اٹ از جو کہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9، مزید دو مقامات پر اور اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از یہ الفاظ سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ایز اٹ از الفاظ آپ کو یہی مل جائیں گے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل، دین کا غلبہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور پھر یہ کہ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کی جو کہ آپ کے سامنے اس کی تلاوت شروع میں کی تھی، اس میں بھی دیکھیں یہ تمام رسولوں کا ایک یونینیمس گول تھا. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں، اللہ کے رسول سے پہلے یہ وحی اور یہ ہدایت سب کو کی تھی، وصیت. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 دیکھیں کیا کہتی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ایک بات کو مقرر کر دی کہ جس کی وصیت اس نے کی نوح علیہ السلام کو بھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور نبی ہم نے اسی چیز کی وصیت آپ کی طرف بھی کیا، وحی کیا آپ کی طرف اسی بات کی، وہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. اور فرمایا وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور وہ وصیت کیا ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کوئی دو رائے اے مسلمانوں تمہارے درمیان نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایسا یونینیمس گول ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی اختلاف ہمارے درمیان نہیں ہو، ہر ایک کا مشن یہ ہو کہ اللہ کے جو بھی عادلانہ نظام ہے کہ جو کہ اللہ نے دیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اس کو اس زمین پر بالفعل ہمیں قائم کرنا ہے جس طرح سے کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کے لیے بے انتہا قربانیاں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے دی. اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے کس طرح سے اپنی جان پر بھی جو ہے وہ ظلم اللہ کے رسول کے کیے گئے، وہ واقعات جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کو سنا ہے، ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے، کس طرح سے طائف میں پتھر ہیں کہ جو کہ آپ کو کھانے پڑے اور تا تا کے پتھر مارے گئے، نالین مبارک آپ کے لہو لوہان ہوئے، بے ہوش ہو کے آپ گرے ہیں، اور طائف کی ریتیلی زمین پر گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو اباس لڑکوں نے گھسیٹا ہے، اسی طرح سے ابو جہل بدبخت نے کیا ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر توڑے. تو یہ کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول نے یہ تکلیفیں کیوں برداشت کی، 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول نے اس مشن کی خاطر دیے. آج تو ہمیں ایک چنا بھی نہیں لگا، آج تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم پھر بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے رسول نے تو 259 صحابہ کرام، یعنی ایک صحابی بھی جو ہے وہ، اگر آپ جو بھی مجھ میں اہل عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، کہ اگر ایک ترازو میں پوری امت کے جو بھی بڑے بڑے ولی اولیاء اللہ ہیں، پوری انسانیت کے جو بھی نیک لوگ ہیں ان کو رکھ دیا جائے، پوری انسانیت کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پڑے میں ایک ادنا سے صحابی کو رکھ دیا جائے، یعنی درجے کے اعتبار سے ابوبکر صدیق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک ادنا سے صحابی کو بھی رکھ دیا جائے، تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ اس ادنا سے صحابی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. لیکن آپ یہاں اس مشن کی خاطر 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دیے، بڑے ذلیل القدر. آپ کے سگے چچا بھی شہید ہو رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، کہ جن کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، کلیجہ جو ہے وہ چبایا گیا، پیٹ جو ہے وہ چاک کیا گیا، کان جو ہے وہ کاٹے گئے. یہ اتنا ظلم، آپ کے سامنے لاش پڑا ہوا ہے، لاشا پڑا ہوا ہے حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر شہید ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اصل میں ہے کہ جو کہ یہ مشن تھا اللہ کے رسول کا، اور یہی مشن یہ سپورٹ کیا اللہ کے رسول نے ہم پر، یہ ہماری ذمہ داری آج ہے. کوئی فرشتے نازل نہیں ہوں گے اللہ کے عادلانہ نظام کو نافذ کرنے کے، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اپنی اپنی حیثیتوں میں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس کی بات یہ، آخری بات میں کر رہا ہوں، کہ اس وقت ہمارا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کام ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں. جس طرح سے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری اور کچھ اس کے اصحاب ہوتے تھے کہ جو کہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے، ان کے احکامات پر عمل کرتے تھے، لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ جو ہے وہ آئے، ان کے جانشین ہوئے، کہ جو کہ کہتے وہ تھے کہ جو کہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. اور اندازہ کیجئے، بہت ہی اہم الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے، کہتے وہ تھے تو جو کہ کرتے نہیں تھے، کال و فیل کا تضاد، اور کرتے وہ تھے کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بدعت اس میں جو ہے وہ ملوث. لہٰذا یہ کہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچے گا کہ اگر تو ہمیں واقعتاً محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے تو بات یہ ڈیسائیڈ کیجئے کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی، صحابہ کرام کو تھی، یا یہ کہ مجھ کو تھی، یا آپ کو تھی؟ اب آپ خود جواب دے سکیں گے کہ سب سے زیادہ محبت کس کو ہو سکتی ہے اللہ کے رسول سے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اپنی جان اور مال جو وہ قربان کی ہے، آپ کے سامنے جو ہے بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود ہیں، سب سے زیادہ ان کو محبت ہو سکتی، ہمیں تو نہیں ہو سکتی، ہم تو ان کے خواب میں بھی نہیں. لیکن یہ کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیا کوئی ایسے جشن جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں، کیا ایسی خرافات ملتی ہیں کہ جو کہ آج ہم جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ دو عیدیں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیے، فقط دین اسلام میں دو عیدیں فقط ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دو عیدیں ہمیں ملتی ہیں فقط. اور دیکھیے یہ دو عیدوں میں بھی جو حکمتیں ہیں وہ کیا ہیں، کہ اس میں حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں. عید الفطر نام ہی کیا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا دیتے ہیں ہم غریبوں کو، فطرانہ ہے کہ جو کہ دیتے ہیں. حقوق العباد بھی ادا ہو گئے کہ غریبوں کے ہاں بھی جو ہے وہ اس خوشی کے دن جو ہے وہ کوئی چولہا جو ہے وہ جل سکے اور کچھ خوراک کا معاملہ وہ بھی کر سکے. خوشی کا دن ہے نا عید الفطر ہے، فطرانہ دے، حقوق العباد بھی ادا ہو گیا اور حقوق اللہ بھی ادا ہم کرتے ہیں دو رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ کر عید الفطر کی. اسی طرح سے عید الاضحیٰ کا معاملہ کیا ہے، حقوق اللہ بھی دو رکعت سے جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں اور پھر آ کے ہم کیا کرتے ہیں، قربانی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کہاں تقسیم کرتے ہیں، غرباء میں بھی تقسیم کرتے ہیں، ان کے حقوق بھی جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو عید آپ نے جو ہے وہ آج ہم نے جاری کی ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان سے اس عید سے کن لوگوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ دونوں حقوق جو ہے وہ پامال ہوتے نظر آتے ہیں. دو چیزیں بڑی آپ کو جو ہے وہ شان کے ساتھ اس میں نظر آئیں گی، جھنڈے جو ہے وہ لگانا، اس میں کون سے حقوق ادا ہو رہے ہیں بتائیے آپ، لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اس میں لٹایا جا رہا ہے، کون سا جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، کون سا جو ہے وہ کسی انسان کے عمل میں مسلمان کی اضافہ ہو رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے. اسی طرح سے چراغا آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا، بجلی چوری کر کے جو ہے وہ چراغ ہے بے شمار آپ کو. اس میں یہ کہ پورا لازم بات ہے کے سی اپنی جیب سے تو نہیں دے گی، پوری جو ہے وہ علاقے میں وہ ڈیوائڈ کرتی ہے، اور یہ کہ انسان کے اوپر یہ معاملات ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں اللہ کے رسول کی یہ کام کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، ہم سے کم محبت تھی؟ انہوں نے تو کوئی یہ جشن نہیں منایا، کوئی عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں. ہم یہ بالکل ابھی کی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے، 12 وفات کا ایک تصور تھا، 12 ربیع الاول کو یہ عید میلاد النبی، اور پھر وہ بن کے جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی ہو گیا. اس کی کوئی جو وہ دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے، نہ صحابہ کرام کے جو بھی آثار سے. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو ہے محفوظ فرمائے. اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کہ ذرا سوچیے کہ کیا آج امت مسلمہ جشن منانے کا جو ہے وہ اسے حق حاصل ہے، کہ جب کہ جہاں امت مسلمہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کا خون جو ہے وہ بہ رہا ہے زمین پر. ہمارے ملک پاکستان میں کس طرح سے ڈرون حملوں کے ذریعے سے معصوم لوگوں کی جانیں کے جو کہ نکالے جا رہے ہیں. ہماری ایک بہن جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس طرح سے ظلم اور بربریت جو ہے وہ اس پر ہو رہا ہے ڈاکٹر عافیہ پر. ہم کچھ جو ہے وہ نہیں کر رہے. ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ بل نہیں اور پر یہ کہ الٹا جشن ہے کہ جو کہ منا رہے. کوئی منہ ہے ہمارا جشن منانے کا؟ دین اسلام کے لیے اللہ کے رسول کے لیے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کسی کی محبت کا کہ اس کے اعمال پر جو ہے وہ یا اس کے احکامات پر جو ہے وہ سر اور جان لٹانے کی جو ہے ہمیں تڑپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ایک دن جو ہے وہ پورا جوش دکھا کر اور پورے بقیہ دنوں میں سنتوں کی طرف جو ہے وہ پلٹنا تو دور کی بات ہے. ہمیں اس کی بو بھی جو ہے محسوس نہیں ہوتی, اس میں خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی. لہٰذا یہ کہ یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تو یہ تھا. آپ کام یہ کر کے گئے کہ اپنے 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے بھی دیے, اپنی جان پر تکلیفیں بھی آپ نے جو ہے وہ اٹھائی ہیں. لیکن یہ کہ ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ کہ کام وہ کر رہے ہیں کہ جس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا, بنات میں ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سنت ادا کیجیے.